الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا حماد بن سلامة عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقال مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أول من كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينفق عليه. جیسا کہ اگلی مجلس میں بتلایا گیا تھا، یہ باب کا جو عنوان قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث کے سلسلے میں، اس وقت بتلا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے گئے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یا تمام علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ مال ورثہ پر تقسیم نہیں ہوگا بلکہ یہ امت کے لیے صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے استعمالی کپڑے، گھر کا جو ضروری سامان آپ کے استعمال میں آتا تھا، وہ ہتھیار اور سواری کا جو کھچر تھا وہ، اور کچھ زمینیں تھیں، فدق جو ایک جگہ ہے خیبر کے قریب، وہاں کی آدھی زمین اور وادی القرا کی تہائی زمین اور خیبر کے خم سمے سے آپ کا جو حصہ تھا وہ، اور قبیلہ بنو نذیر کی زمینیں اور باغات جو مدینہ منورہ کے قریب تھے، ان میں آپ کو جو حصہ ملا تھا وہ، یہ وہ زمینیں تھیں جو وفات تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف میں اور استعمال میں رہیں. ان سے جو آمدنی ہوتی تھی، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا نفقہ سال بھر کا، ان کو باقاعدہ اناج وغیرہ آپ یکبارگی عنایت فرما دیا کرتے تھے. آپ کے دوسرے جو اعزاء تھے ان کا اس میں سے خرچہ دیتے تھے، اور آنے والے مہمانوں پر استعمال فرماتے تھے اور پھر بچا ہوا مسلمانوں کی ضرورتوں میں استعمال فرماتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ زمینیں جو آپ کے تصرف میں تھیں ان کا مسئلہ اٹھا. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت علی کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ, اور حضرات ازواج مطہرات نے چاہا کہ اپنا نمائندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجیں. یہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری جائیدادیں اور زمینیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے تصرف میں آخر تک رہیں ان میں ان کو ان کا حصہ میراث کا دیا جائے. اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے, لا نورث ما ترکنا صدقہ, کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. ہمارے مال سے مراد جیسا کہ بتلا دیا تھا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال کا ہے کہ اس میں ورثہ کو وراثت نہیں ملے گی, اسی طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کا یہی حکم ہے. گویا حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی, ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ گویا تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے, ان وہ آمدنی ان پر استعمال ہوگی. یہ فرما کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور وراثت ان کو تقسیم کرنے سے انکار فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنے جن جن رشتے داروں کا روزینہ آپ نے مقرر کیا تھا, خرچہ آپ اٹھاتے تھے, جن کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق میں بھی اس مال کی آمدنی میں سے ان کا روزینہ ادا کرتا رہوں گا, گویا ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی, وہ دیا جاتا رہے گا, اور ان پر جو خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا وہ برابر جاری رہے گا, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے میرے ابا کی میراث میں سے حصہ ملا. حضرت ابوبکر نے جب منع کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی کہ شاید یہ ممانعت اس لیے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں آپ حاکم وقت بھی تھے, آپ حکمران بھی تھے, تو شاید بحیثیت حکمران کے یہ مسئلہ جاری ہوا کہ آپ کے ورثہ میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر یہ حکمرانی کا منصب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا, اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہاں اسی کو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور پوچھا من یرثک, کہ آپ کے بعد آپ کی چھوڑی ہوئی میراث کا وارث کون ہوگا. فقال اہلی و ولدی, اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا میرے اہل و عیال اس کے وارث ہوں گے. گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھی کہ ابا کے مال میں جو وراثت جاری نہیں ہوئی شاید بحیثیت حکمران کے, یہ بھی حکمران ہیں تو ان کے مال میں بھی وراثت جاری ہونی نہیں چاہیے. جب انہوں نے کہا کہ نہیں میرے اہل وارث ہوں گے, فقالت مالی لا ارث ابی, تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پھر کیا بات ہے کہ میں اپنے باپ کے مال میں وراثت نہیں پاتی، جب آپ کے اہل و عیال آپ کے ترکے میں وراثت پائیں گے تو میرے ابا کے ترکے میں مجھے وراثت ملنی چاہیے۔ یہ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل مسئلے کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث جو جاری نہیں ہوئی وہ آپ کی حکمرانی والی حیثیت کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے، بحیثیت نبوت، اور وہ تو آپ پر ختم ہو گئی۔ چنانچہ میں نے نبی کریم، حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا نور رسول، کہ ہمارے مال میں یا ہمارا بول کر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات بابرکات مرال لی یا جمع کا صیغہ استعمال کر کے تمام حضرات انبیاء کا جو حکم تھا وہ بیان فرمایا، ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہو اس لیے آپ کو وراثت نہیں ملے گی۔ ولکنی اول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، البتہ حضرت ابو بکر نے فرمایا لیکن میں ان تمام لوگوں کو روزینہ ادا کرتا رہوں گا یا ان کی کفالت کروں گا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفالت، جن کا خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ادا کرتے تھے میں ان سب کو ادا کرتا رہوں گا۔ وانفق علی من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علیہ، اور جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اپنے جن جن رشتہ داروں پر، میں بھی اسی دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے ان پر خرچہ کرتا رہوں۔ چنانچہ ازواج مطہرات، اسی طرح حضرت فاطمہ جو صاحبزادی ہیں اور دوسرے رشتہ دار، ان کے جو جو وظیفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کی آمدنی اور اس کی پیداوار میں سے مقرر کیے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مطابق ادا کرتے رہے۔ حدثنا محمد بن المثنی قال حدثنا یحیی بن کثیر العنبری ابو غسان قال اخبرنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی البختری ان العباس والیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاء الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یختصمان یقول کل واحد منہما لصاحبی انت کذا انت کذا، فقال عمر لطلحۃ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشدتکم باللہ اسمیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مال نبی صدقۃ الا ما اطعمہ انا لا نورث وفی الحدیث قصۃ۔ بس یہاں تو یہ روایت امام ترمذی پیش کر رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، گویا اس روایت کو پیش کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باپ کا جو عنوان قائم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا کیا حکم ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ قصہ پیش آیا تھا، اس کو بھی مختصر طور پر اس میں اشارہ دیا گیا ہے، وہی جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو زمینیں آپ کے استعمال اور تصرف میں تھیں، فدق کی، وادی القرا کی، خیبر کے خمس کا حصہ اور بنو نذیر، یہ چار قسم کی زمینیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں تھی اور اس کی آمدنی آپ وصول کر کے اس کو جو ہے خرچ کرتے تھے۔ تو اسی زمینوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی، حضرت عباس نے آ کر مطالبہ کیا تھا، ان کو بتلا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے جانشین مقرر ہوئے تو یہ حضرات پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس سلسلے میں، کچھ یہ سوچ کر شاید ان کی رائے، ان کا نظریہ کچھ الگ ہو، انہوں نے بھی وہی جواب دیا اور وہ بھی ان زمینوں کی آمدنی اور اس کے نظم و انتظام کے سلسلے میں وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ذرا حکومت کا جو ہے سلسلہ بڑا پھیل گیا تھا, بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلامی حکومت میں آ گئے تھے, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داریاں اور کام کاج بہت بڑھ گیا. تو اپنی خلافت کے شروع کے چند سالوں کے بعد انہوں نے ان دونوں حضرات کو, یعنی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یوں کہا کہ دیکھو یہ زمینیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں, جن کا مینجمنٹ میں کرتا ہوں نظم و انتظام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے تھے اس طرح کرتا ہوں, ابو بکر جس طرح کرتے تھے, اگر تم اور میں نے اپنے حکومت کے ابتدائی سالوں میں جس طرح کیا, تم بھی اگر ان زمینوں کی آمدنی اور اس کا نظم و انتظام جیسا اب تک ہوتا چلا آیا اگر اس طرح کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں یہ زمینیں تمہارے حوالے کروں, تم رکھو, تم اس کی آمدنی کو اسی طرح استعمال کرنا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, آپ کے بعد حضرت ابو بکر نے کی, ان کے بعد میں نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں کی. انہوں نے کہا ٹھیک, قسم دے کر ان کو یہ بات پوچھی اور انہوں نے منظور کیا تو یہ زمینیں ان کے حوالے. اب ان کے تصرف میں اور انتظام میں آنے کے بعد ہوا یہ کہ دو آدمی جب کسی اس کے منتظم ہوتے ہیں تو رائے میں بٹ اس میں سوچ میں اختلاف ہوتا ہے, خاص کر کے ایسی چیزیں جو گویا مشترک ہو سکتی ہیں, یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے جو وظیفے تھے وہ تو متعین تھے, وہ تو دیے جاتے تھے, اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متعین چیزیں, لیکن بعض وہ ہوتا ہے وہ غریبوں کو دینا یا نیکی کے کاموں میں خرچہ کرنا. اب نیکی کے کاموں میں خرچہ کرنا ایک ایسا جو ہے عام مفہوم ہے کہ بھائی آپ یوں کہیں گے میں مسجد میں دوں گا, اور دوسرا یوں کہے گا میں فلانی, کوئی کہ میں مسجد انوار میں دوں گا, دوسرا کہے گا میں مسجد ابرار میں دوں گا, یا ایک کہے گا میں مسجد میں دوں گا, دوسرا کہے گا میں مدد, دونوں ہی نیکی کے کام, لیکن رائے میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس کے جو آمدنی کے بعض حصوں کو خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا ہونے لگا, اختلاف ہونے لگا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی بات منوا کر کے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے سے اتفاق نہیں تھا. کچھ دنوں تک یہ اس طرح آپس کا جھگڑا چلا. ان لوگوں نے یوں سوچا کہ یہ ہم اس طرح جھگڑتے رہتے ہیں, اس کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہیں کہ یہ زمینیں آپ نے ہم کو مشترکہ طور پر انتظام کے لیے دی ہیں, اس کے بجائے آپ ایسا کریں کہ آدھی آدھی ہم کو کیا کر دیں, تقسیم بانٹ دیں, ہر ایک اپنے طور پر اس کا انتظام کرے گا. یہ انہوں نے سوچا, اور یہ سوچ کر جو ہے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے اس رائے کے مطابق عمل کروانے کے لیے پہلے ہی انہوں نے یہ حضرات جو تھے اس زمانے میں جو اشعر مبشرہ میں سے تھے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف, حضرت سعد ابن ابی وقاص, ان سے بھی پہلے جا کر کے ملے تھے کہ آپ لوگ امیر المومنین کے پاس جاؤ, ہم اپنا کیس لے کر کے آئیں گے, آپ ذرا ہماری سفارش بھی کر دینا کہ ان کا معاملہ نمٹا دو. چنانچہ یہ پہلے یہ حضرات پہنچے, وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں یہ دونوں پہنچے, حضرت عمر کے دربان نے کہا یہ آئے ہیں قبلہ. آتے ہی جو ہے ان میں سے ہر ایک, یعنی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر ایک دوسرے پر الزام دینے لگے, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں, وہ ہر ایک دوسرے کی شکایت کرنے لگے اور ہر ایک دوسرے کی گویا جو ہے بھول بیان کے یہ اس طرح کرتے ہیں. گویا ان کا کہنے کا حاصل یہ تھا کہ یہ زمینیں جو ہیں وہ آپ ہمارے درمیان آدھی آدھی بانٹ دیں تاکہ وہ ان کا وہ کریں مجھے, اور میرے پاس جو ہے اس کا انتظام کروں, ہر ایک الگ الگ کریں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان دونوں حضرات نے, وہ جو چاروں پہلے سے گئے تھے, انہوں نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے, ان کا جھگڑا ختم کرو نا, और जो है ये बांध दो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो चौकन्ने होकर के बैठ गए। वो बांटना नहीं चाहते, बांटेंगे तो भैया ये लोगों में तो ये बात मशहूर होगी कि उन्होंने उनके दरमियान में उसको, हालांकि ये बांटा था मालिकाना हैसियत से नहीं बल्कि सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, लेकिन बहरहाल लोगों तक जो मैसेज पहुंचेगा वो यही होगा कि बांटी। लोग शायद ही समझेंगे मालिकाना हैसियत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये चाहते, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो इन चारों से इकरार किया कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है ना। क्या इरशाद? कि हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ करके जाते हैं क्या है? सदका है। कहाँ सुना? फिर उन दोनों से भी इकरार लिया। यहाँ इमाम तिर्मिज़ी ने वो पूरा किस्सा आगे का बयान नहीं किया, वो जो हुजूर का इरशाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन हज़रात के सामने पेश करके उनसे इकरार लिया कि तुमने ये सुना है, कहाँ सुना? बस इतना जिक्र के बात ख़त्म कर दी, चूँकि बाप का जो उन्वान जिस मकसद के लिए कायम किया था वो मकसद इन बात से क्या हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब इन दोनों को ये दिया कि देखो तुम्हें मालूम है कि हुज़ूर के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर के पास तुम लोग गए थे, लेकिन उन्होंने उसको देने से इनकार किया था, और फिर उनके इंतकाल के बाद फिर जब मेरे पास आई हुकूमत तुम्हारे, मैंने भी शुरू सालों में उसका इंतज़ाम संभाला, लेकिन फिर मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हारे हाथ में उसका मैनेजमेंट पेश दूँ। तुमको बुलाकर कसम दे करके कहा था कि जिस तरह आज तक हुजूर सलासम चलाते रहे, हजरत अबू बकर चलाते रहे, मैंने अपने इब्तदाई सालों में इसको चलाया, इस तरह अगर तुम चलाने का वादा करते हो तो मैं दूँ। तुमने कहा था हाँ, और आज तुम आकर के यूँ कहते हो तो अगर तुमसे हो सकता है तो करो, वरना मैं वापस लेता हूँ, मैं बांटूंगा नहीं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपना फैसला उनको पक्का सुना दिया। तुम ये समझते हो कि तुम्हारी इस मुतालबे पर मैं बांट तकसीम कर दूँगा, ये नहीं होने वाला। बहरहाल यहाँ वो पूरा किस्सा इमाम तिर्मिज़ी ने जिक्र, बुखारी शरीफ में यह किस्सा पूरा तफसील से मौजूद है। यहाँ ये अबुल बख्तरी कहते हैं कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, यख्तसिमान, और दोनों आपस में जो है एक दूसरे से झगड़ रहे थे, हर एक दूसरे पर एतराज़ कर रहा था, और हर एक कह रहा था ये काबिल नहीं है, इंतज़ाम इनसे इंतज़ाम समझता नहीं, मैं करूँगा। और ये कहते हैं अंत यकूल कुल वाहिद मिनहुम अलसाइब अंत कज़ा, उनमें से हर एक दूसरे को यूँ कह रहा तुम ऐसे तुम, उनका तुमसे ये काम होता नहीं। वकाल उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वहाँ पहले से मौजूद थे उनसे पूछा, नशअतुकुम बिल्लाह, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, असमीतुम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि नबी करीम के कुल्लु माले नबीन सदकतुन इल्ला मा अतमहु इन्ना लानुरिसु, कि नबी का तमाम माल सदका होता है बजू उसके जो अपने अहल को खिलाए, हम अम्बिया की जमात किसी को अपना वारिस नहीं बनाते। ये तुमने सुना? उनको तो खरा क्या सुना, तो बस अभी खला, अब आगे मसला नहीं रहता। उन्होंने इमाम तिर्मिज़ी ने बाप का जो उन्वान कायम किया था वो मकसद हासिल हो गया, इसलिए पूरा किस्सा उन्होंने जिक्र नहीं किया है। आगे इसी सिलसिले में एक और रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हद्दसना मोहम्मद इब्न मुसन्ना क़ाल अख़बरना सफ़ान इब्न ईसा अन उसामा इब्न ज़ैद अन ज़ुहरी अन उर्वा अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरसु मा तरकना फ़हुव सदक़तु। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी इस रिवायत को नकल करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे यानी हजरत अम्बिया के माल में विरासत जारी होती नहीं है, हम जो कुछ छोड़ करके जाते हैं वो सदका होता है। सदका होता है यानी सदका जहाँ खर्च किया जाता है वहाँ वो खर्च किया जाता है। बहरहाल इस रिवायत को लाकर इमाम तिर्मिज़ी ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीरास का जो मसला था वो वाज़ह कर दिया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअददि मा तुहिब्बु व तरदा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام ماتحتوں کو اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اللہ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور اللہ ہماری زندگیوں کو منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کے سفر حج کو شروع کروا کر عافیت اور سہولت کے ساتھ مکمل فرما، اللہ ان سب کو حج مبرور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما، حرمین شریفین کے قیام کے برکات ثمرات انوار اور فوائد سے اللہ ان کو حج وافر عطا فرما، وہاں کے اوقات کو اللہ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حرم میں آئے ہوئے باد و باراں کے طوفان کے شر سے ہر ایک کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حافظ پٹیل صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اللہ پورے ملک میں جہاں جہاں بارش کی ضرورتیں ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ وہاں اپنی رحمت کی بارشیں برسا کر اللہ کھیتوں اور کھیتیوں کو آباد فرما، تیرے بندوں اور مخلوقات کی ضرورت مخلوق کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته۔